بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الرب خطیبی ندوی صاحب، نائب قاضی جماعت المسلمین و استاد جامعہ اسلامیہ بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 281، سورہ بقرہ آیت نمبر 213. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کے غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لوگ ایک امت تھے، ابتدا میں ملت پوری ایک تھی، ایک ہی عقیدے پر سب متفق تھے، پھر بعد میں اختلاف ان کے درمیان پیدا ہوا، طبعی اختلاف، پھر اغراض کا اختلاف، پھر آگے افکار اور نظریات کا اختلاف، پھر بڑھتے بڑھتے عقائد میں اختلاف ہو گیا. تو جب لوگوں میں اختلاف اور اختلاف پیدا ہوا تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، جو ماننے والوں کو کامیابی کی بشارت اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی بشارت دیتے، اور انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے. تو آخر حقیقت میں اختلاف، جب سب ایک تھے اور حق کے پرستار تھے، ایک ہی امت تھے، تو پھر ان کے اندر یہ اختلاف جو پیدا ہوا عقائد کا، تو اس کی بنیاد اگر دیکھی جائے، جیسے کہ سابقہ آیت میں بھی بات آئی کہ دنیا کی محبت ہے، مال اور دولت اور مادیت کی حرص ہے، جس کی بنیاد پر انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے حق کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کسی طرح سے وہ چیز حاصل ہو. تو جب یہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور من جملہ انبیاء کے ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجیں، سچی کتابیں، حق کے ساتھ کتابیں بھیجیں، تاکہ انبیاء کھرے اور کھوٹے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں. تو اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی بھیجیں، تاکہ لوگوں کے درمیان جو ان کے باہم اختلاف ہوا ہے، اس کا فیصلہ ان نبیوں اور کتابوں کے ذریعے اللہ کریں، اس لیے بھیجا. اور یہ بھی بتایا کہ جو اختلاف ان لوگوں نے کیا، ان لوگوں نے اختلاف کیا جو اس کو جانتے تھے، یعنی جاننے والے. اس سے مراد یہ کہ یہود اور نصارہ، جن کے پاس پہلے سے اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہو گئی تھیں اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے شریعت نازل ہونے والی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. اور اختلاف بھی کب کیا؟ واضح دلائل ان کے پاس آ چکی تھی، حالانکہ حق واضح ہو کر جب آ جاتا ہے تو ان کا کام یہ تھا کہ سر تسلیم خم کر کے اس کو اپناتے، لیکن انہوں نے اپنایا نہیں. تو یہ نہ اپنانے کی وجہ وہ ان کی اپنی ذاتی غرض تھی، اسی کو بیان کیا بغیم بینہم، باہمی ضد اور ہٹ، کہ ہم اس نبی کو کیوں تسلیم کریں جو ہماری ملت، ہماری قوم میں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ان کی رہنمائی کی، جن چیزوں میں حق کی بابت انہوں نے اختلاف کیا تھا، اپنے حکم اور اپنی چاہت سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی رہنمائی کی، اور وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور اختلاف کرنے والوں کی باتوں پر انہوں نے کان نہیں دھرا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں راہ راست کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو اب یہ جو بات یہاں کہی گئی کہ لوگ سب ایک تھے، ایک ملت تھے، تو اس سلسلے میں مفسرین کے دو تین اقوال ہیں. صحابہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ امت واحدہ کب تھے، یہ عہد الف کی بات ہے، یعنی انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات کو، ساری انسانوں کو جمع کر کے عہد الف کہتے ہیں، جہاں پر ہم سے عہد لیا گیا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کر کے پوچھا تھا الف تو بربکم قالوا بلا، عہد الف کی بات ہے کہ اس وقت سب کے سبوں نے یہ مزبان اقرار کر لیا تھا کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، اس کو عہد الف کہتے ہیں، پیدائش سے پہلے کی بات ہے، تو سارے ایک ملت پر حق کے پرستار اور اللہ کو ماننے والے ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد کا زمانہ ہے کہ حضرت آدم سے حضرت حوا پیدا ہوئی، پھر ان سے ان کی اولاد پیدا ہوئی، تو ان اولاد کی حضرت آدم علیہ السلام نے توحید پر پرورش کی اور ان کو توحید کی تعلیم دی، تو اس وقت تک یہ ایک ہی امت تھی، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا سوائے قابل کے جس نے قابل کو مار ڈالا تھا، اس کے علاوہ سارے لوگ ایک ملت پر تھے. اور یہ سلسلہ کب تک تھا؟ اس سلسلے میں لکھا ہے کہ تقریباً 10 صدی حضرت شیز علیہ السلام والسلام تک ایک ہی ملت تھے، ان میں کوئی اختلاف اور اختلاف نہیں تھا، تقریباً 10 صدیوں پر مشتمل ہے، وہ زمانہ ہے. اور ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ امت واحدہ سے مراد حضرت نوح علیہ السلام والسلام کے زمانے میں جب کفر اور شرک سر چڑھا اور پوری دنیا میں اللہ کی نافرمانی ہونے لگی، اور اللہ کے نبی اس وقت کی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ یہ کفار بہت بڑھ چکے ہیں، ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ. تو سارے طوفان نوح طوفان آیا تو سارے کے سارے کفار تباہ اور برباد ہو گئے، بجز ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے، تو کشتی پہ سوار ہو گئے، اللہ نے ان کی حفاظت کی. تو گویا سارے کفار اس وقت ختم ہو گئے اور نوح کی کشتی پہ سوار اتنے لوگ تھے ایمان والے، وہی باقی رہے. تو گویا اس وقت صرف تمام لوگ جو دنیا میں اس وقت موجود تھے ایک امت تھے. تو ان تینوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سابق میں تم سب ایک امت تھے. تو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ پہلے فلاں مذہب تھا فلاں مذہب تھا، یہ سارے دعوے باطل ہیں. حقیقت اگر یہ دیکھی جائے، سب کے باپ حضرت آدم ہیں اور آدم نبی بن کر آئے اور نبی کی دعوت توحید کی تھی، تو ابتدا سب کی یہ تھی کہ سب کے سب واحد تھے، تو سارے انسان ایک تھے. اس کے بعد اللہ نے نبیوں کو بھیجا. ایک اعتراض میں قائم ہو سکتا ہے، جب ملت ایک تھی، سب ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تو پھر نبیوں کو مزید بھیجنے کی بشارت اور تنظیر کے لیے ضرورت کیا تھی؟ تو قرآن کا اسلوب اور انداز یہ ہے کہ قرآن کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں، بلکہ قصوں کی طرف اشارہ کر کے عبرت اور نصیحت پہنچائی جاتی ہے اور اس سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے. تو یہاں ساری تفصیلات نہیں بتا دی گئی، اس طرح لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، مرور ایام کے ساتھ ساتھ، ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، اس کی وضاحت یہاں نہیں کی. ایسی دیگر قصوں کو بھی آپ دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن نے نقل کیا، تو قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جیل میں جو تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی تھی کہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ سر پہ ہانڈی اٹھا کے لے جا رہا ہوں شراب کی اور یہ ہوا، اور کسی نے کوئی اور تعبیر پوچھی، تو جو جیل سے باہر نکلنے والا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ باہر جانے کے بعد تمہیں یاد آ جائے تو بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، میں خامخا جیل میں ہوں. تو ایک عرصے کے بعد بادشاہ نے جب خواب دیکھا اور بادشاہ نے تعبیر پوچھی تو اس سب کو یاد آ گیا، اس سب کو یاد آ گیا کہ یوسف علیہ السلام والسلام اس کی تعبیر جانتے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو انہوں وہ قصہ قرآن پاک میں تفصیلی نقل نہیں کیا، بلکہ اس نے خواب بادشاہ کے خواب دیکھنے کے بعد وہ بات حضرت یوسف کے پاس آیا، یوسف علیہ صدیق کہہ کر بغیر تفصیل کے درمیان سے پوچھ لیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ درمیانی چیزیں نہیں، قرآن اشاروں میں بات بتا دیتا ہے. تو یہاں پر بھی کان الناس امت واحدہ کہہ کر اگلی بات بیان نہیں کی کہ یہ انسان کے خود ذہن میں آنے والی ہے. اور ایسے بھی یہ چیزیں روزمرہ انسان دیکھتا ہے کہ لوگوں میں کس طرح کے عقائد کے اختلاف ہیں، کتنی دیومالائی تعلیمیں عام ہو رہی ہیں، اور باطل تو باطل، حق والوں کے اندر وہ اس طرح کے غلط افکار اور عقائد کو داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر جب لوگ ایک امت تھے اور آہستہ آہستہ ان کی طبیعت اور ان کے اغراض اور مقاصد کے فرق کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات بدلے, پھر اس کے نتیجے میں عقائد میں فرق ہو گیا اور توحید میں شرک کی آمیزش ہونے لگی, تو پھر اللہ عزوجل نے نبیوں کو وقتاً فوقتاً بھیجا حالات اور تقاضے کے مطابق اور ضرورت کے مطابق اور علاقوں کے مطابق. تو یہ سلسلہ ہوتا رہا. جس طرح آدمی بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے دوا تجویز کی جاتی ہے, کوئی دوسری بیماری میں ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ دوا, تو الگ الگ قومیں اور ملتیں جو گزری ان کے مطابق دوائیں اور علاج تجویز کیے گئے اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. پھر اس طرح کا سلسلہ ہوتے ہوتے آخر میں ساری چیزوں کے لیے جامع نسخہ دے کر اسلام کا دین اور قرآن پاک جیسی کتاب اور پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری نبی رحمت اللہ علمین بنا کر بھیجے گئے. اب ان ساری چیزوں کے لیے اس کا انتظام کیا گیا کہ حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے چیزیں ہیں اور جو حق پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا. تو اللہ نے نبی بھیجے اور نبی اطاعت کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری سناتے تھے کہ تمہارا انجام اچھا ہوگا, اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ کے عذاب سے اور خوف سے ڈراتے تھے. اور نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سچی اور حق کتاب دے کر بھیجے, کتابیں بھی دیں, سارے نبیوں کے ساتھ نہیں دی, بعد انبیاء کے پاس کچھ لوگوں کے لیے کتابیں نازل کی گئی کچھ نبیوں کے لیے, اور کچھ نبیوں پر صحیفے ہوئے اور کچھ نبی سابقہ کتابوں ہی کی تعلیم کو لے کر بھیجے گئے, تاکہ لوگوں کے درمیان جن چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں عقائد میں اور جن چیزوں میں, ان اختلافات کا صحیح فیصلہ کیا جائے اور انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور ناحق کو کا فیصلہ کیا. اور یہ اختلاف کرنے والے اس کی اصل کیا ہے, سابقہ آیت میں جیسے حقد مال کی بات جو کہی گئی اسی کے آیات بھی مربوط ہیں, تو یہاں بتا دیا گیا ان کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا, بلکہ یہ کام انہوں نے کیا جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی, یعنی یہود اور نصارہ, اور آسمانی کتابوں کی بابت وہ جانتے تھے, اور وہ بھی اس وقت کیا جبکہ واضح اور روشن دلائل ان کے پاس آ چکی تھی. ایک ہوتا ہے آدمی جہالت میں کوئی کام کر لے اس کو اس کا پتہ نہیں, ایک آدمی مثلا ہندوستانی میں ہم رہتے ہیں یہاں کے قوانین کو جانتے ہوئے کسی جرم کو کریں گے تو بڑا مجرم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں, کوئی قانون ون وے ہے لیکن آدمی نے دیکھا نہیں غلطی سے چلا گیا, کوئی پکڑ بھی لے تو کہتا ہے کہ اگر معلوم نہیں تو چھوڑ بھی سکتا ہے, لیکن جانتے ہوئے کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا جرم بڑا سمجھا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے جو اختلاف کیا یہ نادانی میں نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر کیا اور واضح اور روشن دلائل کے بعد کیا, اور اس کی وجہ قرآن خود بتاتا ہے کہ صرف ضد اور ہٹ درمی تھی اور اپنی انانیت تھی کہ مسلمان یا دین والے لوگ غریب اور فقیر ہیں اور ہم مال اور دولت والے ہیں تو ہم کیوں ان کی بات کو مان لیں. اور انبیاء عموماً دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خستہ حال رکھا, لیکن اس خستگی میں ان سے نبرد آزما اور برتر پیغار ہونے والے کو ظاہری وجاہت کے باوجود پھر ناکام کر کے بتایا, یہ اللہ کا دستور رہا ہے. ان چیزوں کو واضح طور پر جاننے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا تو اختلاف میں رہ گئے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا اور اللہ کو تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف میں پڑھ کر ان کو گمراہ ہونے سے بچایا, ان کی رہنمائی کی اپنے حکم سے. تو اللہ ہی کی توفیق سے آدمی گناہوں سے اور برائیوں سے بچ سکتا ہے, اس لیے اللہ کی توفیق بھی مانگتی رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت سیدھے راستے کی جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں, تو ہدایت کسی کے اپنے اختیار کی چیز نہیں. بہت سارے ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتباع نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ کے لیے جو آزمائشیں ابتدا میں ہوئی اور ان آزمائشوں میں جو آپ کے لیے سب سے بڑے سہارا بنے تھے آپ کے چچا ابو طالب تھے, لیکن ابو طالب ابتدا میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, اتنا ساتھ دیا کوئی سوچ نہیں سکتا. جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اتنا تعاون کیا ایمان پر ان کی موت ہو, اور آخر یہاں تک کہا کہ میرے کان میں آپ کہہ گئے, لیکن اس وقت بھی اے شیطان ابو جہل اور دوسرے جو سرغنہ تھے کفار کے انہوں نے عار دلانا شروع کر دیا. ہاں مرتے وقت بھتیجے کے دین پر ایمان لا رہا ہے, بہرحال ان کے لیے مقدر میں نہیں تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے بیٹھے تھے کہ کسی طرح سے وہ ایمان لیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت آپ کے اختیار کی چیز نہیں اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. یہاں بھی یہ بتایا گیا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, تو ہدایت دینے والی ذات اللہ کی. انسان کا کام محنت اور کوشش کرنا ہے. آج لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں, اتنا کیا کوئی حاصل نہیں. اور نبی حضرت نوح علیہ السلام جن کا تذکرہ ابھی آیا, ان کے متعلق قرآن نقل کرتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے دین کی دعوت صبح شام اور صبح ہر اعتبار سے کی, ہر طرح سے کی جس قدر کرنا تھا. بالآخر اتنے عرصے کے بعد تنگ آ کر ان نے بدعا کی لا تذر على الارض من الکافرین دیارا, کہ کافر کو باقی نہ رہے. تو اتنی محنت کے نتیجے میں جو ایمان لانے والوں کی تعداد نقل کی جاتی ہے, کبھی کچھ لوگ تو 40 کچھ 70, زیادہ سے زیادہ جو عدد آتا ہے 80 یا 83 کا عدد آتا ہے, کہ صرف اتنے لوگ 1450 سال کے عرصے میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو ہدایت انسان کے اپنے اختیار کی چیز نہیں, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. تو اللہ جب ہدایت دیں تو اللہ کی ہدایت کی دعا اور پھر ہدایت پر استقامت کی دعا, یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں سکھا دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, یہ دعا اللہ نے سکھائی کہ دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو تو گمراہ نہ کر, ہدایت سے ہمیں نہ ہٹا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, وهاب اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما, اور آپ خوب عطا کرنے والے ہیں. تو اس دعا کا بھی انتظام ہو کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. تو ان آیات میں حق اور باطل کی باتیں بتا دی گئیں, اور جنہوں نے تسلیم کر لیا تو اللہ کی طرف سے اس پر انعامات, اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی بتا دی گئی. تو اب ان آیات سے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان تفریق کے لیے وطنیت لسانیت نہیں. آج جو تمدن یافتہ اور تہذیب یافتہ اپنے کو ممالک اور حکومتیں اور قومیں کہتی ہیں, ان کے یہاں تفریق یا تو زبانی لسانی تفریق ہے, یا پھر وطنی تفریق ہے, یا پھر کولے گورے اور کالوں کی تفریق ہے. اسلام نے ان سارے امتیازات کو مٹا دیا. اسلام نے صرف تفریق اگر رکھی ہے حق اور باطل کے رکھی ہے. خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن, یہ قرآن کا اعلان ہے. دو تفریقیں تو رہیں گی حق اور باطل کی, یا تو کافر ہیں یا مومن. تو یہ منشا قرآن کے مطابق ہے. اور جو دوسری جو تفریق آدمی کر لیتا ہے, وطنی اور غیر وطنی یا لسانی یا دوسری اور جو رنگ اور روپ کی تفریق ہیں, یہ ساری چیزیں ختم غلط ہیں. تو یہ تفریق حق اور باطل کی تھی اور رہے گی. لیکن اس کے ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے تعلیم دی جا رہی ان آیات میں کہ آدمی اپنا کام اور محنت دعوت اور ارشاد اور تبلیغ کا کام کرتا رہے, اس کا کام یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز, چراغ مصطفی سے شرار بلحبی, حق اور باطل کا مالکہ ازل سے رہا ہے, حابل اور قابل کے زمانے سے رہا, قیامت تک رہے گا. لہذا دین کے دعوت دینے والے اور دین کی محنت کرنے والوں کو دل برداشتہ ہو کر اور ہمت ہار کر نہیں بیٹھنا ہے, بلکہ ان کے لیے کوشش کرنی ہے. سابق میں حالات جب بگڑتے تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے, اب وہ سلسلہ ختم ہوا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اب امت کے افراد کو یہ دعوت دی گئی. اور حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا قیامت تک امت کی ایک جماعت ایسی رہے گی وہ حق پر رہے گی, اور ان کو حق سے کوئی ہٹا نہیں سکے گی, اور ان کا کوئی بال بیکا نہیں کرے گی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی شہرابی اور اس کی اشاعت کے لیے قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے آداب میں افطار, روزوں غروب آفتاب کے بعد افطار کرنا سنت ہے, اور افطار میں تاجیل یعنی جلدی کرنا. تاجیل کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ غروب ہونے سے پہلے ہی آدمی مائک ذرا ٹھیک کیا جا رہا تھا, آواز آ رہی تھی, افطار کر لیا. اگر غروب آفتاب سے ذرا بھی پہلے افطار کر لیا گیا تو روزہ پھر قضا ہو جائے گا. افطار کرنا ایک مستقل سنت ہے, اور افطار میں جلدی کرنے سے مراد یہ کہ تاخیر نہ ہو. اس لیے کہ یہود کے متعلق آتا ہے کہ وہ اس وقت افطار کرتے تھے جب آسمان پہ ستارے جھلملاتے تھے, یعنی تاخیر سے کرتے تھے. اور ہمیں ہر چیز میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے. یہود سحری نہیں کھاتے تھے, ہم کو سحری کا حکم دیا گیا, اور افطار میں وہ تاخیر کرتے تھے, ہمیں حکم دیا گیا کہ افطار میں تاخیر اور جلدی کریں. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ.